মাশাআল্লাহ ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বারিল খালায়েক আজমাইন الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين على لعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون درود بجي محمد وعلى محمد ایزان گرامی مختصر سی زحمت ہے اور اس کے بعد بھی مجھے کسی اور جگہ جو ماہ رمضان کے دروس ہیں اس کے سلسلے پہنچنا ہے کیونکہ 6 بجے سے وعدہ تھا کہ 6 بجے ممبر دے دیا جائے گا لیکن اب مختصر وقت ہے اس میں اپنے عرائض کو بغیر کسی مقدمے کے آپ کی سماعت کی نظر کروں گا اور ظاہر سی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے اور ایام ماہ مبارک رمضان ہیں اس بنا پر سورہ مبارکہ بقرہ کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان لانے والوں تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر اور لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اور اس روزے کا مقصد کیا ہے اس روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو یعنی لازم ملزوم ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر انسان میں حالت تقوی پیدا ہوتی ہے اور وہ اہل تقوی کی منزل پہ فائد ہو جاتا ہے تو اس کے روزے قبول ہو جاتے ہیں اور روایات میں ہے کہ روایات سے استفادہ ہوتا ہے جو معصومین سے منسوب ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت شرافت فضیلت اور رفعت اسی وجہ سے ہے کہ اس میں رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے یہی دعا جو ہم پڑھتے ہیں یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم ھذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ آخر میں ہو الذی شہر یہ وہ شہر ہے کہ جس میں تو نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی وجہ سے ہم پہ روزے واجب کیے تو قرآن کریم کے نزول کے لیے در حقیقت ماہ رمضان اور ماہ رمضان کا نتیجہ تقوی کو قرار دیا ہے یہ تقوی کیا ہے اور کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اس مختصر سی گفتگو میں چاہوں گا کہ آپ کی سماعت کی نظر کروں درود بھیجی محمد و آل محمد پر ظاہر سی بات ہے کہ اب جو مجلس کا انداز میں اپنی گفتگو میں سمیٹ کے لایا تھا اب اس انداز سے تو گفتگو نہیں ہو سکتی اب چیدہ چیدہ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی اس کی مادیت اور روحانیت سے عبارت ہے مادیت کو ہم جسمانی زندگی سے اور روحانیت کو ہم روح کی زندگی سے سمجھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی روحانیت و مادیت کو ساتھ قرار دیا ہے دنیا میں 3 نظریے سامنے آئے پہلا نظریہ یہ ہے کہ روح کوئی چیز نہیں یہی دنیا اصل دنیا اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے کھاؤ کماؤ عیش کرو اور اس کے بعد ختم ہو جاؤ اس کے بعد پایان زندگی اختتام زندگی ایک نظریہ ہے دوسرا نظریہ جو اس کے مقابلے میں آئے وہ یہ نہیں روح ہی سب کچھ ہے جسم کچھ نہیں ہے اس میں ہمیں عیسائیت کی منحرف تعلیمات ہندوازم کی منحرف تعلیمات بدھازم کی منحرف تعلیمات نظر آتی ہیں جو روح کو پاورفل بنانے کے لیے اس کی تقویت کے لیے اعمال انجام دیتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ رہبانیت کی جتنی تاکید عیسائیت و مسیحیت میں ملتی ہے اسلام میں نہیں ملتی ان کے شادی نہ کرنا ایک اچھا اور ایک بہتر فعل ہے کیونکہ انسان شادی اور معاملات و دنیا سے جتنا دور ہو جائے روح کو قوی کرے روح کو مستحکم کرے یہ بہت اچھا ہے ہندوؤں کے بھی ہمیں ریاضت اور دوسرے اس قسم کے مرتاض نظر آتے ہیں یا اور
تبت کی طرف چلے جائیے، چین کی طرف چلے جائیے، یعنی خود ساختہ عرفان اور معنویت یا صوفیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے یہاں معاشرے میں بھی ہے، یہ دوسرا نظریہ ہے کہ روح سب کچھ ہے، جسم کچھ نہیں ہے. اسلام نے کہا نہیں، نہ روح کو سب کچھ سمجھو نہ جسم کو سب کچھ سمجھو، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا یہ مت کہو کہ اے خدا ہمیں دنیا میں حسنا دے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں خداوندہ ہمیں آخرت دنیا میں حسنات دے دے، نیکیاں دے دے، اچھی زندگی دے دے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. خدا کہتا نہیں، تمہاری دعا یہ ہونی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، دنیا بھی بھی نیکیاں، آخرت میں بھی نیکیاں، اور آخرت کی نیکیاں اس بات کا سبب بنے وقنا عذاب النار، کہ انسان کو آتش جہنم سے نجات دلا سکیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ہے کامل نظریہ، نہ صرف روح، نہ صرف جسم اور مادیت، بلکہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور جسم کو پیکر بنایا گیا ہے روح کی تربیت کا. جسم در حقیقت ایک منزل تک ساتھ دینے والا ہے، اس کے بعد اس جسم کا کام ختم ہو جائے گا، روحانی دنیا ہوگی. آخرت کی دنیا روحانی دنیا ہے، وہاں پر بھی اگر جسم ہے تو یہ مادی جسم نہیں ہوگا، بلکہ وہاں جسم مثالی کہا جاتا ہے فلسفی کی زبان میں، یہ روحانی جسم کہا جاتا ہے، جس کو ہم خواب کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں. خواب میں جو جسم ہوتا ہے تقریباً اسی سے فلاسفہ نے اور فلسفیوں نے مثال دی ہے، میں اس بحث میں وارد ہونا نہیں چاہتا. جسم روح کی تربیت کے لیے ہے. اب آپ آئیے دیکھیے، خدا وند عالم نے کہا اے ایمان لانے والا، روزہ فرض کیا ہے تم پر اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، متقی بنو. یہ تقوی کیسے ملے گا؟ یعنی روح کی تربیت سے بھی، جسم کی تربیت سے بھی. اسی لیے سحری کھانا مستحب ہے، انسان اٹھے اور سحری کھائے مستحب ہے، خواہ خرما ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ تاکہ جسم کو بھی اس قابل بنانا ہے کہ تاکہ جسم کے سہارے انسان عبادات انجام دے سکے، تلاوت کر سکے، روزہ رکھ سکے، ماں باپ کی خدمت کر سکے، حق حلال کما سکے، والدین کی خدمت کر سکے، اولاد کی تربیت کر سکے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. جسم کے ذریعے سے ہوتا ہے. اگر انسان خدا نخواستہ اپاہج ہو جائے یا کوئی بیماری عارضہ اس پہ لاحق ہو جائے تو انسان نہیں کما سکتا. تو جسم کی تربیت کرنی ہے اس حد تک کہ یہ ہمارا ساتھ دے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو روزے سے صرف بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ اور نصیب نہیں ہوتا. حقیقت روزہ صحیح ہے کہ ہم اپنے دہان کو، اپنے منہ کو اور اپنے شکم کو اذان فجر سے لے کر اور اذان مغرب تک بند رکھتے ہیں، ان 9 یا 11 یا مختلف جو تقریباً تفصیل دی گئی ہے ان چیزوں سے، ان مفطرات سے. یہ روزے کی پہلی منزل ہے. یہ عام لوگوں کا روزہ ہے کہ جو کھانے پینے سے بچاتے، خاص لوگوں کا روزہ ہے کہ وہ در حقیقت اپنے اعضا کو، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کہ تمہارا روزے والا دن تمہارے بغیر روزے والے دن سے ممتاز نظر آئے، ڈفرینٹ نظر آئے. تمہاری آنکھوں کو روزہ ہو، تمہارے کانوں کا روزہ ہو، تمہاری جلد کا روزہ ہو، تمہارے ہاتھ و پیر کا روزہ ہو. یہ روزہ ہے کہ جو ہمارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا کرے. لعلکم تتقون، کیسے متقی بنو؟ جب انسان روزے سے ہو. شکم کا روزہ نہیں. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ شکم کا روزہ، اس سے بہتر ایک اور روزہ ہے، وہ دل کا روزہ ہے. یعنی گناہوں سے دل کو خالی کرنے کا روزہ ہے کہ انسان کی آنکھیں، انسان کی فکر، انسان کے ہاتھ پیر گناہ انجام نہ دیں. اکثر دیکھنے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ماہ مبارک رمضان میں جس طرح آفس کے ٹائمنگ چینج ہو جاتے ہیں، غیبت کے ٹائمنگ بھی چینج ہو جاتے ہیں. اذان مغرب سے لے کر اذان فجر تک غیبت کے ٹائمنگ چینج ہو جاتا ہے. خیر یہ تو وہ لوگ ہیں جو رعایت کر لیتے تھوڑی بہت، بھائی اللہ لوگ اس کی بھی رعایت نہیں کرتے. روزے میں غیبت، روزے میں نامحرم پہ نظر، روزے میں جو ہے وقت ضائع کرنا، روزے میں فیس بک کا بلا وجہ استعمال، ٹی وی کا بلا وجہ استعمال، یہ سب کیا ہے؟ یہ روزے کی افادیت کو کم کرتا ہے، تقوی کی منزل سے ہمیں اتنا ہی دور کرتا چلا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں روزہ رکھو تو تمہاری آنکھیں روزے سے ہوں، نامحرم کو نہ دیکھو، حرام نہ دیکھو، کان روزے سے ہوں کہ کوئی غلط بات، حرام بات، غیبت بات نہ سنو، ہاتھ تمہارے کوئی فعل حرام انجام نہ دیں، پیروں سے چل کر کسی ایسی جگہ مت جاؤ. خدا نے خود سورہ یاسین میں کہا کہ روز قیامت جب انسان آئے گا ہم ان کے منہ ان کے ہاتھوں پر اور ان کی زبانوں پر تالے لگا دیں گے، ان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ جو یہ دنیا میں کرتے تھے، یعنی اس حد تک۔ تو یہ روح تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو تو جسم کی بھی تربیت، لیکن جسم کی تربیت اتنی کہ جس کو معصوم نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو روزے سے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، صبح سے شام تک بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، اور نام اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا، تقویٰ نہیں حاصل ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے، جیسے کہ حضرت جیسے کہ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم یہ بتائیے کہ ہماری نماز کیسے قبول ہو؟ بظاہر یہ روایت چھٹے امام سے منسوب ہے، یہ بتائیے کہ نماز کیسے قبول ہو؟ امام نے کہا جتنا جتنا تم برائیوں سے دور ہوتے جا رہے ہو تمہاری نماز قبول ہوتی جا رہی ہے۔ برائیوں سے دور ہونا، گناہوں سے دور ہونا نماز کی قبولیت کی شرط ہے۔ جتنا انسان برائیوں سے دور ہوگا، روزہ بھی اسی طرح ہے، حج بھی اسی طرح ہے، تلاوت قرآن بھی اسی طرح ہے، اہل بیت کی عزاداری، مودت، تولا، تبرع سب اسی طرح ہے کہ جتنا انسان تقویٰ حاصل کرتا رہے گا، جتنا انسان گناہوں سے دور ہوتا رہے گا وہ خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب خدا نے کہا کہ تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تم میں تقویٰ کی کیفیت پیدا کر دے گی۔ نماز انسان پڑھ رہا ہے تو بظاہر انسان پتہ چل جاتا ہے اس کا فعل، لیکن اگر کوئی روزے سے ہے تو کسی انسان کو نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے یہاں بیٹھیں کن کن کے روزے ہیں، جب تک کہ وہ شخص۔ تو خالص عبادت کو روزے کا نام دیا گیا ہے۔ ایک انسان جس دنیا سے جاتا ہے اگر وہ ان اعمال کے ساتھ جائے تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ نجات یافتہ ہے۔ اللہ سے ہماری رشتہ داری اور قرابت داری نہیں ہے، ہمارے پاس آؤ تو پھر نیک اعمال لے کر آؤ۔ یہی انسان جو جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، اگر ہم گوش شنوا رکھتے ہوں، چشم ببصیرت رکھتے ہوں تو یہ مردے ہم سے ہم کلام کرتے ہیں، جن کو آئمہ نے فرمایا، حضرت علی نے بھی فرمایا نہج البلاغہ میں کہ یہ مردے تم سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جاؤ قبرستانوں کو، جا کے ان کا دورہ کرو، جا کے ان کو دیکھو، قبروں کو، قبروں پہ جا کے بیٹھو، ان سے ہم کلام ہوئی، تم سے کلام کرتے ہیں، تمہیں زندگی کے درس دیں گے، عبرت دیں گے۔ تو یہی مرحومہ اگر ہم چشم ببصیرت رکھتے ہیں، گوش شنوا، تو یہ جانے والا بھی یہی کہہ رہا ہوگا دیکھو میری مدت بیت گئی، میرا وقت تمام ہو گیا، تمہارے ہاتھ کھلے ہیں، تم روزہ رکھ سکتے ہو، تم نماز پڑھ سکتے ہو، اے خاتون تم حجاب کر سکتی ہو، پردہ کر سکتی ہو، اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کر سکتے ہو، وقت ہمارے پاس ہے۔ تو تقویٰ کی منزل، ایک اصول یہ بتائے کہ جتنا جتنا تم برائیوں سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اتنا اتنا تم تقویٰ کی منزل پہ آتے چلے جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ جو انسان حاصل کرتا رہے گا وہ خدا کے قریب ہوتا رہے گا۔ خدا کیا کہنے ہوتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، کیا کرتا ہے، ان کو گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور شیطان اور شیطانی طاقتیں برعکس کام کرتی ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ہدایت اور روشنی سے نکال کر گمراہی اور اندھیرے تک لے جاتی ہیں۔ تو جو تقویٰ کی منزل پہ آ جائے وہ خدا کے ساتھ، وہ اہل بیت کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ روزہ خدا کی عبادت ہے، لیکن خدا نے کہا کفارہ دینا ہے، فدیہ دینا ہے تو مسکین کو جا کے دو۔ یہی زکوٰۃ فطرہ، فطرے کے نام سے جو آپ نکالتے ہیں۔ ایک فقہی مسئلہ بتا کے چلا جاؤں، واجب ہے انسان پر چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے یہ انسان نکالے پہنچائے۔ مسجد میں دینا واجب نہیں ہے، مولوی صاحب کو دینا واجب نہیں ہے، ٹرسٹ انجمن فلاحی ادارے کو دینا واجب نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے فقیر تک پہنچانا واجب ہے، اطمینان ہونا چاہیے، واجب ہے، یہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، اپنے ہاتھ سے فقیروں کو پہنچائیں۔ اگر کوئی عالم، اگر کوئی مولوی، اگر کوئی ٹرسٹ، اگر کوئی انجمن، اگر کوئی فلاحی ادارہ جس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو کہ یہ صحیح مستحق تک پہنچائے گا، بر وقت پہنچائے گا، ہاں اطمینان حاصل ہو جائے اس کو دیں، لیکن نہیں، ہم آتے ہیں بری ذمہ ہونے کے لیے، جناب سادات کا فطر در، غیر سادات کا فطر در، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، واجب ادا نہیں ہوا، یقین ہونا چاہیے۔ تو خدا نے کہا یہ فدیہ، یہ کفارہ، یہ کس کو دو؟ حقوق الناس، لوگوں کے حق ادا کرو۔ اور روزے کو واجب کرنے کے فلسفوں میں سے جو دو فلسفے بتائے گئے ہیں، جو حکمتیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے یہ معصوم فرماتے ہیں کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ جب تمہیں بھوک و پیاس کی شدت محسوس ہو تو روز قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو. روز قیامت میں انسان بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، اور اپنے معاشرے کے غریب و نادار و مستحق اور مفلس افراد کی بھوک و پیاس کو یاد کرو تاکہ تمہارے دل میں ہمدردی پیدا ہو. یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنے کل فقیر، غنی کر دے تمام فقیر کو، اللہم اشبع کل جائے، جتنے بھوکے سب کو سیراب سیر کر دے، اللہم اکس کل عریان، جتنے بے لباس ہیں سب کو لباس دے دے. یہ کل کا کیا مطلب؟ کل یعنی روئے زمین پر جو بھی انسان ہے، جس مذہب کا بھی ہے، یہ ہے اسلام کا تقوی کہ آپ کی فکر کو اتنا وسیع کر دیتا ہے. اللہم اشبع کل جائے، میرے خاندان والے نہیں، میرے محلے والے نہیں، میرے ملنے جلنے والے نہیں، کل کل یعنی سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، بھوکا ہے تو اسے اے خدا اس کی سیرابی کا انتظام کر دے. خوب، اگر خدا کو سیرابی کا انتظام کرنا ہوتا تو پھر انسان کو کیوں خلق کرتا؟ فرشتے کافی تھے خدا کی عبادت کے لیے. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بھوکوں تک کھانا پہنچانے کے لیے، تشنا افراد تک پانی پہنچانے کے لیے، بے لباسوں تک لباس پہنچانے کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی. خدا نہیں کرے گا. صحیح ہے کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، لیکن عمل ہمیں خود کرنا ہوگا معاشرے کے. اس لیے امام فرماتے ہیں روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم معاشرے کے افراد جو بھوکے پیاسے بے لباس سہولیات زندگی سے محروم، ان کا خیال کرو. تب جا کر یعنی زندگی کی سطح پر آ کر ان افراد کے احساس کو محسوس کر سکو جو سہولیات زندگی سے محروم ہیں. یہ ہے تقوی. عوام الناس کی خدمت، یہ ہے تقوی. تقوی صرف مسجد میں بیٹھ جانا اور مدرسے میں بیٹھ کر تسبیح گمانا اور صرف قرآن کھول کے بیٹھ جانا تقوی نہیں ہے. صحیح ہے کہ یہ بھی تقوی کے راستے ہیں، لیکن تقوی کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت، جس کو کہا کہ بھوک و پیاس کو یاد کرو ان معاشرے، اس معاشرے کے ان افراد کے جو بھوک و پیاس ہیں، جن کے پاس سہولیات زندگی نہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ تقوی کا دوسرا راستہ بتایا. تو ہمیں حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، حقوق الناس بھی ادا کرنے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو حقوق الناس میں آگے نکل جاتے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. آج امریکہ میں دیکھیں کہ جناب کتوں کی جوڑوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اس پر لاکھوں ڈالر خرچ بھی کیے جاتے ہیں، لیکن انسان اسی دنیا میں بھوکے مر رہے ہیں. ہمارے یہ کتنا اسراف ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ جو روزہ افطار کراتا ہے وہ روزے دار کی مانند ہے، وہ بھی روزے کے ثواب میں شریک ہے، لیکن اسی افطاری کے نام پر، افطار پارٹیوں کے نام پر کتنا پیسہ ضائع کیا جاتا ہے، کتنی افطاری ہماری مسجدوں میں ضائع ہوتی ہے. کبھی ہم نے سوچا اس اسراف کا جواب کون دے گا؟ گھروں میں ہے تو اس میں اسراف، مسجد و امام بارگاہ میں تو اس میں اسراف. ایک تعادل ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے. تقوی در حقیقت توازن والی، تعادل والی زندگی کو اپنانے کا نام ہے. نہ حد سے بڑھ جاؤ افراد، نہ تفرید، نہ پیچھے رہ جاؤ، حد وسطی میں، سینٹرل لائن میں رہتے ہوئے معتدل و متوازن زندگی گزار. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ہے حقیقت تقوی. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر انسان گناہوں سے بچنے کی مشق کر لے ان 30 دنوں میں، وہ حقیقت تقوی پہ فائز ہو جاتا ہے. اور اصل روزے دار وہ ہے جو ماہ رمضان کے بعد بھی گناہوں سے اسی طرح اجتناب کرے جس طرح ماہ مبارک رمضان میں کرتا ہے. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا اصل حاجی وہ نہیں ہیں جو مکے جا کر 40 دن گزار کر حج کر کے آ جائے، وہاں تو سب حاجی اور مسلمان اور نیک اور پارسا بن جاتے ہیں. اصل حاجی وہ ہے جو مکے سے آ کر اپنی روزمرہ کی زندگی میں گناہوں سے بچے، وہ حاجی ہے. حقیقی روزے دار وہی ہے کہ جس نے حقیقت روزہ کو پائی. حقیقت روزہ اجتناب از معصیت، گناہ سے دوری ہے، حکم خدا کے سامنے سر جھکانا ہے. وہی خدا جو کہتا ہے کھاؤ یہاں تک کہ فجر کی سفیدی ظاہر ہو جائے، وہی خدا کہتا ہے اب فجر کے بعد نہ کھاؤ. وہی خدا کہہ رہا ہے. خدا کی کمی نہیں ہے، بخل نہیں ہے، بلکہ خدا یہ ہے بندگی، روح بندگی پیدا کرنا ہے. وہ خدا کہہ رہا ہے کہ اذان فجر تک کھاؤ، اور وہی خدا کہتا ہے اذان فجر ہو گئی رک جاؤ. پھر وہی خدا کہتا ہے اذان مغرب ہو جائے کھا سکتے ہو، یہ چیزیں تم پہ حلال ہیں. یعنی روح بندگی، یہ روح بندگی اگر ہم میں حاصل ہو جائے. یہاں پہ ایک اور فقہی نقطہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں. یہ جو ہمارے یہاں چارٹ میں جو ٹائم ٹیبل دیا جاتا ہے 10 منٹ پہلے کا وقت, یہ شرعی وقت نہیں ہے. شرعی وقت اذان فجر تک کا وقت ہے, جس کو آقا شریعت نے مصدقہ طور پر نافذ کیا تھا. آقا شریعت مرحوم نے, جو افراد پرانے ہیں وہ جانتے ہیں, آقا شریعت مرحوم بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں. امام خمینی نے ان کو یہاں 1950 کی دہائی میں بھیجا تھا نمائش کے علاقے میں, آپ وہیں رہے اور اس میں پھر آپ نے ایک چارٹ بنایا تھا جس کو حسینی کیلنڈر نے بعد میں چھاپا ہے. اذان فجر تک سحری کا وقت ہے. یہ جو 10 منٹ کی چھوٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد بھی انسان کھا سکتا ہے. اس کا فقہی فائدہ کیا ہے؟ اگر کسی پہ غسل واجب ہو جائے مرد یا عورت پر اور آپ کے بنائے ہوئے کیلنڈر کے مطابق اس کی تو سحری شروع ہو گئی, اس نے غسل نہیں کیا, اس روزے نہ رکھنے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ مولوی, وہ ملا, وہ ٹرسٹ, وہ انجمن, وہ ادارے, وہ فلاح ادارے جو چھاپتے ہیں. وہ 10 منٹ میں غسل کر سکتا ہے, کھا سکتا ہے, بہت سے کام انجام دے سکتا ہے. جنہیں گرامی تو وہی خدا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ وضو کرو, وضو کے بغیر نماز نہیں. لیکن وہی خدا کہتا ہے جب وضو ضرر کرے, پانی ضرر کا سبب ہو تو تیمم کرو. وہی خدا جو کہتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھو, جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے وہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھے. وہی خدا کہتا ہے کہ جب نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے نماز پڑھو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں نماز پڑھو. یعنی روح بندگی در حقیقت. تو یہ روح بندگی اگر ہم میں آ جائے ماہ رمضان میں کہ گناہوں سے بچنا ہے. اور اس کی سادی سی مثال میں دوں, 30 دن کے روزوں کے بعد جب عید کا دن آتا ہے اور عید کے دوسرے دن تو اچانک فریج کی طرف جا رہے ہیں, پانی کی طرف جا رہے ہیں, تو انسان رک جاتا ہے, ارے روزے سے تو نہیں ہے. بے نہیں, یہی صورتحال ماہ رمضان کی ابتدائی دنوں میں ہوتی ہے کہ جب پانی پینے کی عادت ہے, سگریٹ کی عادت ہے, کسی اور چیز کی عادت ہے, انسان شروع کرنے لگتا ہے لیکن پھر رک جاتا ہے, ارے روزے سے ہیں. تو یہاں پر نتیجہ برعکس ہوتا ہے. لیکن جب 30 دن کی مشق اور پریکٹس کے بعد انسان روح بندگی حاصل کر لیتا ہے تو اس کو کنٹینیو کرنا, اس کو جاری رکھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. خصوصاً وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ ہم روح بندگی روح تقویٰ حاصل نہیں کر سکتے, ماہ رمضان بہترین فرصت ہے ان کے لیے. سگریٹ چھوڑنا, پان گٹکا چھوڑنا, بری عادتیں چھوڑنا, غصہ چھوڑنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے خدا نے اتنا رحم کیا, اتنا کرم کیا, اتنی رحمت کہ اس میں سانس لینا تسبیح, سونا عبادت, ایک آیت انسان پڑھے گویا دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کے ختم کرنے کے برابر اس کا ثواب. اور سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑا دشمن تھا شیطان, اس کو قید کر دیا گیا. کیا کہا؟ کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے کیونکہ تمہیں بہکاتا ہے. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں خدا شیطان بہکاتا ہے, ہم تو کچھ نہیں کرتے, ہم تو بہت معصوم ہیں. سادی سیدھا مسلمان ہے, ہمیشہ شیطان کو مورد الزام ٹھہرا. تو خدا نے کہا اچھا ٹھیک ہے, شیطان کو بھی قید کر دیا. آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ دعائیں مستجاب ہوں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں جنت کے جو دروازے کھولے گئے ہیں خدا سے دعا کرو ماہ رمضان کے بعد تم پہ کھلے رہیں, اور جہنم کے جو دروازے ماہ رمضان میں بند کیے گئے ہیں دعا کرو ماہ رمضان کے بعد یہ دروازے تم پہ نہ کھولے. یعنی انسان کا عمل جہنم کے دروازوں کو کھولتا بھی ہے, بند بھی کرتا ہے اپنے لیے. جنت کے دروازوں کو خود کھولتا ہے, خود بند کرتا ہے. یہ ہے اگر روح تقویٰ انسان کو حاصل ہو جائے. بس ایسا نے کہ میں آپ کی زحمت کو تمام کیا قرآن کے ذریعے سے, تلاوت قرآن, لیکن وہ تلاوت جس میں تدبر ہو. معصوم فرماتے ہیں وہ تلاوت جس میں صرف تدبر نہ ہو, غور و فکر نہ ہو, عقل کا کام نہ ہو, اس تلاوت میں کوئی خیر, لا خیر فیہ, کوئی خیر نہیں. معصوم فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عقل سے آ رہی ہے, غور و فکر سے آ رہی ہے. تدبر ہونا چاہیے, غور و فکر ہونا چاہیے کہ خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے. کوشش کریں کہ قرآن پڑھیں تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں, ایک صفحے, دو صفحے, چار صفحے, 10 صفحے ضرور پڑھیں کہ خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے. یہ بھی تقویٰ کا سبب بنے گا. اہل بیت کی پیروی یہ بھی تقویٰ کا سبب بنے گی. اسی لیے کہتے ہیں امام المتقین, متقی کے امام ہیں, صاحبان تقویٰ کے امام ہیں, جو روح بندگی رکھتے ہیں اس کے امام ہیں. جب امام اول ایسا ہے تو امام دوازدہم بھی ایسے, سارے کے سارے امام امام المتقین ہیں. صرف امام علی کے لیے نہیں ہیں, یہ امام انسانیت ہیں, یہ انسانی اقدار کو عملی جامہ پہنانے والی ہستی ہیں. درود بھیجیے محمد وال محمد. یہ روح بندگی اگر حاصل ہو جائے اور انسان اس روح بندگی کے ساتھ جائے تو ایک عارف خدا فرماتے تھے, میں نے ابھی چند روز قبل ان کا ایک عجیب قول پڑھا, فرماتے ہیں کہ اگر انسان اگر انسان روح بندگی کے ساتھ جائے، اپنی وظائف کو ادا کر کے جائے کہ خدا میں نے مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کیا، روح بندگی، عبادت، تقوی، نماز، والدین کی خدمت، حجاب، پردہ، بچوں کی تربیت، تعلیم، اجتماعی مسائل، ثقافتی مسائل، کلچر کے مسائل، سیاسی مسائل، سب جگہ تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مسجد کے محراب پہ ہو کے بیٹھ جائیں آپ، سیاست سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہو، کلچر جو کچھ بھی آپ کو ٹیلی ویژن کی وجہ سے دیا جا رہا ہے آپ اسے من و من قبول کریں، جناب یہ کلچر ہے ہمارا، نہیں، ہر میدان میں تقوی کی ضرورت ہے، علم کے میدان میں، کلچر کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، اقتصاد کے میدان میں، وقت نہیں عزیزان گرامی، لہذا یہ روح تھا. وہ فرماتے تھے کہ اگر ایک مومن، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ قلیل پانی کیا ہوتا ہے، قلیل پانی مثال کے طور پر یہاں گلاس رکھے اس میں پانی موجود ہے، قلیل پانی ہے، یعنی کرس سے کم پانی قلیل پانی کہلاتا ہے، اس میں اگر کوئی چیز نجس گر جائے وہ نجس ہو جاتا ہے. کہتا ہے ایک مومن قلیل پانی کی مانند ہے کہ جو شیطان کے کہنے میں آ کر بہک جاتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، لیکن اگر کئی مومنین جمع ہو جائیں تو یہ آب کر بن جاتے ہیں، آب کر خود بھی پاک ہوتا ہے اور نجس چیز کو بھی پاک کرتا ہے، اور اگر یہ آب کر اگر بہرے بے کرائیں علی مرتضیٰ سے مل جائیں تو وہ آب جاری ہو جاتا ہے، اور آب جاری میں در حقیقت پاکیزگی پاکیزگی ہوتی ہے. تو اگر انسان اپنے آپ کو اہل بیت کے نور سے متمسک کر دے، ہمیں بھی نورانی بننا ہے، ہمیں بھی عصمت کے درجے پہ آنا ہے، ہم ان کی عصمت پہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن عصمت ہماری کیا ہے، ہم گناہوں سے بچیں، یہ ہے ہماری عصمت، ہم اپنے دل کو نورانی کریں، اپنی زندگی کو نورانی کریں، یہ ہے اس کے نور سے در حقیقت کسب فیض کرنا. تو فرماتے ہیں جب مومن قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کی شب زفاف ہوتی ہے، یا شب زفاف ہوتی ہے، شادی کی پہلی رات کو شب زفاف کہا جاتا ہے. وہ فرماتا ہے عارف خدا مومن کو جب لٹایا جاتا ہے قبر میں اس کی شب زفاف ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے اس سے کہا جاتا ہے، ملائکہ آتے ہیں اسے کہتے ہیں نم کنوم العروس، تم دلہن کی طرح آرام سے آسودہ خیال ہو کے سو جاؤ. کیوں؟ اپنے وظائف کو پورا کر کے آ رہا ہے. اس پہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے اور اس کو میں نے یہ کہا تھا، کیوں مومن کے لیے دلہن کی مانند رات ہوتی ہے قبر کی پہلی رات؟ اس لیے کہ وہ اپنے مولا متقیان کی زیارت کرتا ہے قبر میں، عالم قبر میں، اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا فراز ہوگا، اس سے بڑھ کر سرافرازی اور سربلندی کیا ہوگی کہ وہ اپنے مولا اور آقا کے دیدار کر سکے. اس لحاظ سے اپنے آپ کو روح بندگی، اہل بیت کی پیروی، جتنا گناہوں سے بچائیں گے، تقوی کی منزل حقیقت بندگی ہے، خدا جو کہہ رہا ہے اسے انجام دیں، خدا جس سے روکنا چاہ رہا ہے اس سے روکنے کی کوشش کریں. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ ہماری بدبختی کا سبب لا علمی نہیں ہے، ہماری سبب بے عملی ہے. اتنی واجبات، اتنی مسلم چیزیں ہمیں معلوم ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. آیت اللہ بہجت کے پاس لوگ آتے تھے، بس آخری یہ قصہ سنا کر آپ کی زحمت کو تمام کروں، کہتے تھے کہ آپ ہمیں نصیحت کیجئے، کوئی درس اخلاق دیجئے. وہ کہتے تھے جو معلوم ہے کیا اس پہ عمل کیا؟ کیوں اپنے لیے وبال جان؟ جو معلوم ہے اس پہ عمل کرو، جس کا حکم نہیں معلوم وہ رک جاؤ کہ یہ حلال یا حرام، پوچھو مجتہد سے، مرجع تقلید سے، تاکہ اس کا حکم معلوم ہو جائے. لیکن کیا ہے کہ کیا کریں کہ انسان اس بے عملی کی وجہ سے بے تقوی اس دنیا سے جاتا ہے. تقوی یعنی روح بندگی، رمضان یا روح بندگی، اہل بیت کی پیروی یعنی روح بندگی. اس روح بندگی کے ذریعے سے اگر انسان جائے تو اس کی دنیا بھی آسودہ، اس کی آخرت بھی مطمئن، اس کی نجات بھی ضمانت یافتہ ہوتی ہے. اہل بیت نے کہا ہے کہ عمل لے کر آؤ، عمل لے کے آؤ گے پھر ہم دیکھیں گے کہ تم میں شفاعت کی قابلیت موجود ہے یا نہیں. عزیزان گرامی، یہ ماہ رمضان ہمیں انسان بنانے، بیدار کرنے، جگانے، خواب غفلت سے جھجوڑنے آیا ہے. حیوانی زندگی، مادی زندگی، خدا سے غافل زندگی، جتنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز اول وقت جماعت سے پڑھیں ماہ رمضان کے بعد بھی، جتنی کوشش ہوتی ہے حلال حرام سے اجتناب کریں روزے کی حالت میں ماہ رمضان کے بعد بھی، اسی پریکٹس کو جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ حتی اتاک الیقین، یہاں تک کہ موت ہمیں آ جائے. اگر اس روح کے ساتھ، اس بندگی کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ اہل بیت کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور خدا کی رحمت بھی. بس عزیزان گرامی، ایک مومن، ایک مومنہ کے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے، شرعی طور پر ان کے لواحقین کے لیے واجب ہے
کہ آج ان کا سویم ہے تو دیکھیں ان پہ نماز، روزہ، قرض، واجبات کچھ رہ تو نہیں گئے، ان کو ادا کریں تاکہ ان کے آسودگی کا سامان ہو سکے۔ کس حد تک؟ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، شیخ عباس قمی نے اپنے کسی دوست سے یعنی کسی عالم سے کتاب لیے پڑھنے کے لیے، مطالعے کے لیے، انتقال ہو گیا، کتاب نہیں دے سکے۔ کچھ دن بعد خواب میں بیٹے کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا میں نے فلاں عالم دین سے کتاب لی تھی، وہ کتاب امانت ہے، ان کو پہنچا دو تاکہ میں یہاں قبر میں سکون سے ہو جاؤں۔ بیٹا اٹھا، صبح بیدار ہوا، کتاب نکالی اور لے کے چلا، رستے میں پیر الجھا اور گر گیا، کتاب بھی گر گئی۔ کتاب کا ایک کونا در حقیقت مڑ گیا تھوڑا سا، جلد کا کونا، وہ جا کے کتاب اس نے فلاں عالم کو جن کی تھی ان کو دے دی، واپس آ گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ شیخ عباس قمی آئے ہیں، کہتے ہیں بیٹا امانت جس طرح لی گئی تھی اس طرح لوٹائی نہیں گئی، تم پہ ضروری اور واجب تھا کہ تم بتاتے کہ جناب والا آپ کی کتاب کونے سے مڑ گئی ہے۔ اس حد تک حقوق کو ناس کا خیال، کسی کا قرض لیا ہے، خدا نہ حرام تو بہت دور کی بات، لقمہ حرام اگر اولاد کے پیٹ میں ڈالا ہے تو بہت دور کی بات، حلال کی بات کر رہا ہوں میں، لقمہ حرام، رشوت اور اوپر کی کمائی اور تحفے تحائف ان کی تو بات کر ہی نہیں رہا میں، لقمہ حرام تو اس کے اثرات در حقیقت امام حسین فرماتے ہیں تم جو میری بات نہیں سن رہے ہو، تمہارے شکم در حقیقت لقمہ حرام سے پر ہے، کربلا میں امام حسین کا جو خطاب ہے، حلال کی بات کر رہا ہوں میں، حقوق الناس کی ادائیگی، اللہ اکبر، اتنا سخت مرحلہ ہے، لین دین کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہا کہ نماز روزے سے عادت ہو جاتی ہے انسان کو، نماز روزے سے مت پہچانو، معاملات سے، ڈیلنگ سے پہچانو، برخورد سے پہچانو، سلوک سے پہچانو، رویے سے پہچانو، اس کا انسانوں سے، لوگوں سے رابطہ کیسا ہے۔ تو مرنے والے کے لیے اس کے واجبات کا انتظام ہونا چاہیے، اس کے حقوق شریعہ کی ادائیگی کا انتظام ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں آنکھ نہیں ہوتے، فرما بردار ہوتے، لیکن مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتے ہیں، والدین مرے، حقوق ادا نہیں کہ آنکھ ہو گئے، یہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی میں آنکھ ہو جاتے ہیں لیکن مرنے کے بعد والدین کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ ان کی حقوقیت کا دائرہ ان کی گردن سے الگ ہو جاتا ہے، روز قیامت وہ مدعی فرما بردار کی حیثیت سے محشور کیے جائیں گے۔ تو ہم سب نے جانا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا بلاوا کب آنے والا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ندا دے دی گئی ہے، آہ من قلت الزاد وطول السفر، مولا کائنات فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے پاس زاد راہ بہت کم ہے، سفر بہت طویل ہے، کیسے راستہ طے کرو گے، یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ آنکھ، یہ جسم، یہ فکر، یہ عقل، یہ نعمتیں سب اس لیے دی گئی ہیں کہ بندگی میں اضافہ ہو، خدا کی قربت میں اضافہ ہو، اہل بیت کی سیرت کی پیروی میں تمہارا درجہ آگے بڑھے۔ اگر یہ ہے تو صحیح ہے، واللہ یہی نعمت ہے، یہی دنیا، یہی مال و اولاد، یہی اسٹیٹس، یہی شہرت، یہی مقام، یہی مرتبہ انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا چاہتی ہیں کہ اس دنیا سے جائیں۔ میں حالت روزہ میں بہت کم مصائب پڑھتا ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ بہرحال کوئی ایسی روایت، کوئی ایسا جملہ جو معصوم کی طرف منسوخ کیا جائے وہ نہ ہو، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جناب زہرا چاہتی ہیں کہ میں اس دنیا سے جاؤں تو ذکر خدا کے عالم میں جاؤں، یہ ہے جناب زہرا کی خواہش۔ اور یہ وجہ خادمہ سے کہتی ہیں کہ دیکھو میں دروازہ بند کیے دے رہی ہوں، جب تک ذکر کی آواز آئے سمجھ جانا کہ زہرا ابھی دنیا میں، اور جب ذکر کی آواز آنی بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ زہرا اس دنیا میں نہیں۔ بس دروازہ بند کیا بیوی نے اور ذکر خدا کی آواز آ رہی ہے، خادم باہر ہے، اتنے میں دق الباب ہوا، دروازہ کھولا تو دیکھا حسن و حسین کھڑے ہیں۔ لیکن آج منظر بہت عجیب ہے، ہمیشہ ماں بچوں کا استقبال کرتی ہے، بچوں کو گلے لگاتی ہے، لیکن آج خدا حسن و حسین کو تیار کرنا چاہتا ہے، اے حسنین تمہاری ماں کا سایہ اٹھ گیا، ابھی علم نہیں ہوا ہے لیکن خدا تیار کرنا چاہ رہا ہے۔ دروازہ کھلا، دیکھا ماں موجود نہیں ہے، آج ممتا ہاتھوں کو پھیلائے کھڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بچوں بچے جب اندر آ گئے
تو پوچھا کہ اماں کہاں ہیں؟ کہا کہ آرام فرما رہی ہیں، آؤ بچوں کھانا کھا لو۔ بچوں نے کہا نہیں، ہم مادر گرامی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ماں اپنے ہاتھوں سے ہمیں نوالے دیتی ہے، ہم انہیں کھاتے ہیں۔ جب بہت اصرار ہوا تو کہا بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی، بس مولا کو خبر دی گئی، مولا تشریف لائے ہیں، نہ جانے کیا منظر ہوگا۔ غسل دیتے دیتے علی رونے لگے۔ کیوں رونے لگے؟ ارے کچھ زخم ایسے تھے جو جناب زہرا نے علی سے بھی چھپائے تھے۔ ارے زہرا، آپ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، ارے زہرا یہ زخم آپ نے مجھ سے بھی چھپائے۔ اللہ اکبر! ارے جنازہ تیار ہو گیا، بچوں کو بلایا، آؤ بچوں آخری دیدار کر لو۔ لیکن حسن حسین آگے نہیں بڑھتے، بنا بر روایت مشہور بچے کھڑے ہیں، ماں بلائے گی تو آئیں گے۔ بندے کفن ٹوٹے، جناب زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسن آ جا، آ میرے حسین آ جا۔ ادھر سے حسن، ادھر سے حسین دوڑے، ماں کے سینے سے لگ گئے۔ حاطف غیبی کی آواز آئی، اے علی مرتضیٰ، ارے قیامت ہو جائے گی، بچوں کو ہٹا دو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، اے مولا، ارے آخری وقت میں یہ انتظام کہ بچوں کے لیے ماں سے جدائی کا منظر ہے، اور ایک کربلا، ارے تین دن کا پیاسا حسین، ارے تپتی ہوئی ریت میدان کربلا، ارے تنے تنہا حسین، کند خنجر کے وار ہے، زخمی حسین ہے، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول
علی لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔